الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فسن قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ البینہ سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ البینہ جمہور مفسرین کے نزدیک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع اور آٹھ آیتیں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ روشن دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ کتابی کافر، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ اور مشرک، یہ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل رسول نہ آ جائے۔ کفار، مشرکین اور اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے کسی رسول کو مبعوث فرمایا بھیجا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ خاص طور پہ اہل کتاب کے درمیان تو یہ بات بڑی معروف تھی کہ اللہ کے آخری اور سب سے افضل رسول تشریف لانے والے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ تو اسی اعتبار سے فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اہل کتاب کا بھی یہی ذہن تھا اور مشرکوں کا بھی یہی ذہن تھا کہ اگر اللہ کا رسول آیا تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور وہ رسول کون ہے؟ جو اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت فرماتا ہے، جس پاک کتاب کے اندر بڑی پاکیزہ، مضبوط اور سیدھی صاف باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جب وہ رسول تشریف لائے تو کیا ہوا؟ فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تو انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی۔ فرمایا کہ پہلے تو کتابی لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کا رسول آیا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ رسول ان کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے بارے میں کتابیوں کو علم بھی ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب معلوم ہونے کے باوجود آپس میں اختلاف کرنے لگے، کسی نے مانا اور اکثریت یہ کہنے لگی نہیں نہیں جی ہم اس رسول کو نہیں مانیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ جو نیا رسول آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی سے رسول چلتے آ رہے تھے پہلے، اب یہ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل میں آ گئے، تو انہوں نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، اور اب انہوں نے سیدھا انکار کر دیا کہ بھائی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تم نے جو ہے نا کسی نئے رسول پر ایمان نہیں لانا، تم نے بس موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بس انہیں کو ماننا ہے، تو اب کسی نے کوئی بات کہی کسی نے کوئی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةَ۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ہر باطل سے جدا ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو پہلے تو کتاب اللہ پہ عمل کرنے کے دعوے دار تھے لیکن رسول کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ان سب کو حکم یہ تھا کہ یہ خدا کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، اس طور پر کہ خدا جو فرمائے گا اس کو مانیں گے، جو اسلام کا سچا پیغام ہوگا اس کو مانیں گے، جو نبی اللہ بھیجے گا اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن انہوں نے تو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو اختیار کر لی، بجائے اس کے کہ دین خالص اللہ کے لیے کر دیتے، انہوں نے دین کے اندر اپنی خواہشات اور اپنی تحریفات کو شامل کر دی اور نبی پاک علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں حکم یہی تھا کہ اسلام اللہ کی طرف سے جس نبی کے ذریعے بھی آئے گا یہ اسے مانیں گے اور ہر باطل سے جدا ہو کے خدا کے لیے خالص ہو جائیں گے، خواہ وہ باطل کفر کی صورت میں ہے، وہ شرک کی صورت میں ہے، وہ انکار آخرت کی صورت میں ہے، یا وہ انکار نبوت کی صورت میں ہے۔ تو ان کا کام تو یہ تھا کہ حق کے لیے یکسو ہو جاتے، خالصتاً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور نماز قائم کرتے، زکات دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب آگے فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ مشرک اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ تمام مخلوق سے بدتر ہیں۔ بہت سی باتیں بیان کرنے کی یہاں پر ہو سکتی ہیں۔ اہل کتاب میں سے کافر، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اہل کتاب کافر نہیں۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اہل کتاب میں بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لیا، تو سابقہ اہل کتاب میں سے تھے، اب نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لیا، لہذا ان کے اوپر تو حکم نہیں۔ اسی طرح اہل کتاب نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جب تک اپنے رسول کی حقیقی تعلیمات پر تھے تب بھی ٹھیک تھے، پھر اپنے رسولوں کے زمانے میں جب ان پہ سچا ایمان رکھتے تھے تب بھی ٹھیک تھے۔ تو لہذا آل ٹو آل اہل کتابوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے بعد جو ان کے ماننے والے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے، اعلان نبوت سے پہلے، آپ کا پیغام پہنچنے سے پہلے جو اپنے نبیوں کو ماننے والے تھے، سب ٹھیک تھے، جو ان کی صحیح تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، سب اہل ایمان تھے۔ لیکن جب سرکار علیہ السلام آ گئے، آپ کا پیغام ان تک پہنچ گیا، اب جو نبی پاک علیہ السلام کو نہ مانے وہ اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی نجات نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان رکھنا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ آپ پر ایمان نہیں تو بھلے سارے کے سارے دیگر نبیوں پر ایمان ہو، خدا کی بارگاہ میں معتبر نہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ نے اعلان نبوت کر دیا، اب آپ پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اور ان سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، مشرک بھی اور کفار بھی۔ یہ اسلام کا فرمان ہے۔ یہ جو صلح کلیت اور لبرلز کے نام کے اوپر جو ہے، نہیں جناب ہر مذہب والے بخشے جائیں گے، ہر مذہب میں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ بخشے جائیں گے، بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے مواقع کے اوپر ہم ہر جگہ جو ہے وہ سختی کرنے کے پابند نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایمان جو ہے وہ بالکل ایک چھوٹی معمولی سی چیز ہو جائے کہ جناب کوئی مان لے تو مان لے، نہیں مانے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے، اور ایمان کی بڑی عظمت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ ایمان والے ہیں، اچھے عمل نہیں کرتے، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے کم از کم تمام کفار سے اچھے، کہ ایمان کی دولت کی وجہ سے وہ تمام کفار سے اچھے۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں میں، جو ایمان والے بھی اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، وہ پھر مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ حتیٰ کہ جو صالحین ہیں वो आम्माए मलाइका यानी आम फरिश्तों से भी अफजल है। ठीक है, खवास फरिश्ते, रसूल, फरिश्तों में जो रसूल है उनसे अफजल नहीं हो सकते जो सालिहीन है। हाँ, अल्लाह के नबी रसूल जो है ये फरिश्तों के सरदारों से भी अफजल है। तो ये एक तफसील है। लेकिन जो ईमान वाले और अच्छे अमल करने वाले हैं, अल्लाह ताला फरमाता है मखलूक में सबसे बेहतर है। इनकी जजा क्या है? फरमाया जजाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। इनका सिला बदला इनके रब के पास बसने के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। ये सिला उसके लिए है जो अपने रब से डरे। जो ईमान वाले हैं, अच्छे अमल करने वाले हैं, उनका बदला जन्नत है, अदन के बागात हैं, हमेशा रहने के बागात हैं, नहरें जारी हैं, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी है, वो खुदा से राजी होंगे। ये सारा सिला उसके लिए जो अपने रब से डरे। यहां पर एक मसला भी अर्ज करता चलूं कि ये जो लफ्ज होता है ना रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम आम तौर पे सहाबा किराम के लिए इस्तेमाल करते, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सहाबी के साथ ही इस्तेमाल किया जाए, किसी और के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऐसा नहीं। अगर किसी वली के साथ भी ये लफ्ज इस्तेमाल कर ले तो जायज है। जैसे मिसाल के तौर पे हुजूर गौसे पाक अगर हम बोलें तो साथ में रदी अल्लाह ताला नो कह सकते हैं, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नो, इमाम आजम रदी अल्लाह ताला, ये रदी अल्लाह ताला नो कह सकते हैं, ये जायज है। और ये इसी आयत से साबित है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया रदी अल्लाह अनहुम व रदू अन्ह। तो ये जो रदी अल्लाह अनहुम है ये किसके लिए? फरमाया ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, जो अपने रब से डरे। ये नहीं फरमाया ये सहाबा के लिए, फरमाया जो अपने रब से डरे। लिहाजा जो भी अपने रब से डरता है, और वली बनता ही बनता तब है जब खुदा से डरे, नेक और साले आदमी तभी कहलाता है जब खुदा से डरे। तो जो खुदा से डरे कुरान फरमाता है कि उसके लिए है रदी अल्लाह अनु। लिहाजा रदी अल्लाह ताला अनु का जो लफ्ज है ये सहाबा किराम के अलावा भी जो नेक सालहीन हैं, औलिया किराम हैं, सूफिया उज़ाम हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। अवाम को असल में पता नहीं होता तो इसलिए उनको शुबा हो जाता है यार पता नहीं सहाबी हैं, जबकि ऐसी बात नहीं। उलमा के दरमियान ये मारूफ है, उलमा जानते हैं कि रदी अल्लाह ताला अनु का लफ्ज गैर सहाबी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद सूरह ज़िलज़ाल है। ज़िलज़ाल एक कॉल यह है कि मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और एक यह है कि मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इसमें एक रुकू और आठ आयतें, और ये सूरह ज़िलज़ाल बड़ी फजीलत वाली सूरत है। आप इसकी फजीलत सुने आपको हैरत होगी। कुल हुवल्लाह शरीफ की क्या फजीलत है? एक मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े तो एक तिहाई कुरान के बराबर है। एक मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े तो एक तिहाई के बराबर है, यानी तीन मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े तो एक कुरान के बराबर। सूरह ज़िलज़ाल वो सूरत है कि एक मरतबा पढ़े आधे कुरान के बराबर है, यानी सूरह ज़िलज़ाल दो मरतबा पढ़ेंगे तो पूरे कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। कुल हुवल्लाह शरीफ तीन मरतबा पढ़ेंगे तो पूरे कुरान के बराबर, ज़िलज़ाल दो मरतबा पढ़ेंगे तो पूरे कुरान के बराबर सवाब। तो ये इस कदर फजीलत वाली सूरत है, इसको भी पढ़ने के अंदर इसको याद करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अफ़क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब जमीन थर थरा दी जाएगी जैसा उसका थर थराना तय है, और जमीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी, और आदमी कहेगा इसे क्या हुआ, इसे क्या हुआ। जमीन थरथरा दी जाएगी, क्यामत जो है ना, क्यामत ये एक जलजला आएगा, एक जलजला जमीन थरथराएगी। और ये लफ्ज भी जलजला ही है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, तो ये लफ्ज जलजला इसी से बने। जमीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी, सारे मुर्दे बाहर, सब मुर्दे बाहर, और इंसान जमीन से बाहर निकल के देखेगा अरे ये तो सारी मखलूक बाहर आ गई, सॉरी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्यामत तक जितने इंसान सब बाहर। तो लोग कहेंगे मालहा, अरे इससे क्या हुआ, जमीन को क्या हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है क्या हुआ, यौम इदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा, उस दिन जमीन अपनी खबरें बताएगी इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा है। ये जो सब इंसान बाहर आ गए कब्रों से, क्यों आए, जमीन ने खबरें देनी है। जमीन बताएगी मेरे ऊपर, यहां जमीन का हर हर टुकड़ा बताएगा। मिसाल के तौर पे एक आदमी है जिसका नाम जो है वो खालिद है, खालिद ने मेरे ऊपर नमाज पढ़ी, अगला टुकड़ा कहेगा मेरे ऊपर इसने तिलावत की, अगला टुकड़ा कहेगा मेरे ऊपर इसने दुरूद पाक पढ़ा, अगला टुकड़ा कहेगा मेरे ऊपर इसने जिक्र किया, मेरे ऊपर गरीब की मदद की, मेरे ऊपर मां बाप की खिदमत की, ये जमीन के टुकड़े बताएंगे। और अगर गुनाह किया तो जमीन का वो टुकड़ा बोलेगा मेरे ऊपर इसने बदकारी की थी, बदनिगाही की थी, इसने जुल्म किया था, इसने यतीम का हक मारा था, मेरे ऊपर खड़े होकर रिश्वत लेता था, करप्शन की थी, माल खाया था, गसब किया था, कत्ल किया था, जुल्म किया था, जो जो अमल किया हुआ होगा जमीन बताएगी। तो ये है कयामत का मंजर। आगे अल्लाह ताला फरमाता है यौम इदी यस्तुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएं। कई राहों से होकर, कोई दाईं तरफ से जन्नत में जाएगा, वो बाईं तरफ से जहन्नम में जाएगा, लोग क्यामत के मैदान की तरफ लौटेंगे ताकि उनको उनके अमाल दिखाए जाएं, अमाल दिखाए जाएं। फिर क्या होगा, फरमाया फमन यअमल मिसकाल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिसकाल दर्रतिन शर्रन यरह, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे वो उसे देखेगा और जो एक जर्रा बराबर बुराई करे वो उसे देखेगा। छोटी से छोटी नेकी बंदे के सामने और छोटे से छोटा गुना भी बंदे के सामने होगा। अल्लाह ताला एक जर्रे बराबर भी नेकी को जाया नहीं फरमाएगा और एक जर्रा बराबर गुना भी खुदा से पोशीदा नहीं। हमने किसी गरीब को एक रुपया दिया था, पता भी नहीं कब दिया था, खुदा ने हमारे हिसाब में लिखा हुआ है। छोटी सी नेकी, रास्ते में कांटा नजर आ गया उठा के साइड में कर दिया या किसी को तकलीफ ना हो जाए, मामूली मामूली लोगों का हमने ख्याल किया, हमने गाड़ी वहां नहीं खड़ी की जहां लोगों को परेशानी हो, और इस तरह के हजारों काम, हमारा एक एक अमल जो है वो लिखा हुआ होगा। इसी तरह गुनाह, छोटे से छोटा गुनाह जिसे हमने समझा ही कुछ नहीं, ऐसे ही जाते जाते किसी के हाथ लगा दिया, हमने उसको समझा ही कुछ नहीं, छोटा सा जुमला बोल दिया, हमने उसे समझा ही कुछ नहीं, गलत था तो लिखा हुआ है और क्यामत के दिन बंदा उसे देखेगा। अल्लाह ताला करे कि हमारे नामा अमाल के अंदर नेके ही निकले, तौबा करके हम अपने गुनाहों से बच जाएं और फिर गुनाहों से बचे ही रहें। इसके बाद सूरह अल आदियात है, सूरह आदियात एक कॉल के मुताबिक मक्के में और एक कॉल के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें एक रुकू और 11 आयतें हैं। मुजाहिदीन के उन घोड़ों को आदियात कहते हैं जिन्हें वो दुश्मन का पीछा करने के लिए तेजी से दौड़ाते हैं। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियात वदहन फलमूरियात कदहा, उन घोड़ों की कसम जो हांपते हुए दौड़ते हैं फिर सुम मारकर पत्थरों से चिंगारियां निकालने वालों की, फल मुगीयात सुबहन फअफरन बिही नकअन फवसतन बिही जमा, फिर सुबह के वक्त गारत कर देने वालों की, फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं, फिर उसी वक्त दुश्मन के लश्कर में घुस जाते हैं। अल्लाह ताला को मुजाहिदीन के घोड़े भी इतने पसंद हैं, उनका दौड़ना खुदा को पसंद, उनका दुश्मनों के मजमे में घुस जाना खुदा को पसंद, उनका जमीन पे चल के गुबार उड़ाना खुदा को पसंद, उनका जमीन पे सुम मारकर चिंगारियां उड़ाना भी खुदा को पसंद है। क्यों? इसलिए कि मुजाहिद जब घर से निकलता है तो अपनी जान का नजराना पेश करने निकलता है, पता नहीं होता जिंदा वापस आएगा या नहीं, हो सकता ना आए, जान चली जाए, تو جو بندہ خدا کی خاطر جان دینے کے لیے نکلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ بھی پسند ہے، جس سواری پہ وہ سوارا وہ سواری بھی پسند ہے، اس سواری کے چلنے سے جو گرد اڑتی ہے خدا کو وہ بھی پسند ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجاہدین کا مقام و مرتبہ ہے. تو ان کے گھوڑوں کی قسم بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، نعمتیں لاکھوں استعمال کرتا ہے، شکر تھوڑا کرتا ہے، اور کافر تو ویسے انکار کر کے اصلاً شکر سے نکل گیا. اور فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے. فرمایا کہ انسان مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جیسے سب کو پتا ہے ہر بندہ ہی مال کی طرف مائل. فرمایا انسان مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے، لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ قبروں سے نکالا بھی جانا ہے اور جو دلوں کے اندر ہے وہ بھی باہر آ جائے گا، اور خدا ہر شے کو جانتا ہے اور سب کا حساب بھی لے گا. تو مال کمانے کے اندر نہ ڈوب جائیں کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی دماغ کے اندر آفس اور کاروبار، رات کو واپس آئے تو پھر کسی کلب کے اندر میٹنگ رکھی ہوئی ہے، کاروباری میٹنگ ہے جی، بزنس میٹنگ ہے، بزنس ٹور، بزنس جرنی ہے، بزنس کال ہے، بزنس آفس ہے، سوائے بزنس کے کاروبار کے کچھ سوچتے ہیں؟ پیسوں کے علاوہ کچھ سوچتے ہیں؟ فرمایا صرف اسے یاد نہ کرو، یہ بھی یاد کرو کہ قبروں میں جانا ہے تو نکالے بھی جانا ہے، اور جو دلوں کے اندر برے عمل اچھے عمل، برے خیال اچھے خیال، بری خسرتیں اچھی خسرتیں ہیں، سب باہر نکل آئیں گے اور سب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اس کا حساب دینا ہے. اس کے بعد سورۃ القارعہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع اور 11 آیتیں ہیں. قارعہ کا مطلب ہے دل دہلا دینے والی، یہ قیامت کا نام ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. وہ جو دل دہلا دینے والی قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، انسان پتنگوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے ادھر بکھرے ادھر بکھرے ادھر بکھرے، پھر وہاں سے کھڑے ہوں گے. تو جیسے پتنگے بکھرے ہوتے ہیں، قیامت جب آئے گی تو انسان بکھرے ہوئے ہوں گے. اور یہ جو پہاڑ ہیں، تو جیسے روئی کو دھنکا جاتا ہے نا، اس کو وہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، ہوا میں اڑتی ہے، تو پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے. پھر بارگاہ خداوندی میں پیشی، اور وہاں کیا ہوگا، فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، ایک شعلے مارتی آگ ہے. یہ قیامت کے دن جو اعمال کا وزن ہوگا، یہ اس کا بیان ہے. نیکیاں زیادہ تو فرمایا ٹھکانہ جنت، عیشت الرادیہ من مانتی چین میں ہوگا، من مانتے عیش میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا نیکیاں زیادہ. اور اگر گناہ زیادہ اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو فرمایا کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ہے گیا، وہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا شعلے مارتی آگ ہے، شعلے مارتی آگ ہے۔ مسلمان جنت میں، کافر کا نیکیاں جو ہیں اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں، وہ جہنم میں۔ جن کافروں کو خدا نے جلد جہنم میں بھیجنا ہے ان کو تو ان کے اعمال کا وزن کیے بغیر ہی جہنم میں ڈال دے، اور جن کو تھوڑا سا دیر سے بھیجنا ہے ان کے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اسی طرح مسلمانوں میں جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کے لیے فیصلہ جہنم کا ہے۔ اب وہاں اگر خدا کی رحمت خاص کوئی ہو گئی، یا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہو گئی، یا اولیاء کرام کی شفاعت نصیب ہو گئی، پھر تو بچت کی صورت ہے، ورنہ برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم ہوئیں تو پھر جہنم کا فیصلہ اور جہنم کا استحقاق ہے۔ اس کے بعد سورۃ تکاثر ہے۔ سورۃ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع اور آٹھ آیتیں ہیں۔ تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا، اتنا مال، اتنا پیسہ، اتنے خادم۔ سورہ تکاثر کی بھی بڑی فضیلت ہے، حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ تکاثر کو 1000 آیتوں کے برابر قرار دیا، جو سورہ تکاثر پڑھے اسے 1000 آیتوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ اتنی عظیم الشان سورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اللہ اکبر، کیسی ہماری حالت کی منظر کشی ہے کہ مال زیادہ طلب کرنے نے، پیسہ بڑھ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، مال ہی مال، مال ہی مال ہو، فرمایا اس مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ مرنے تک بندہ کہتا ہے کہ بس ایک ڈیل اور کر لوں، 70 سال کا بوڑھا بزنس مین بھی اپنا پیسہ بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، نیکیاں بڑھانے کے چکر میں کم ہوتا ہے۔ حالانکہ ویسے تو بچپن ہی سے نیکیوں کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے، مال کا جذبہ کم ہونا چاہیے، لیکن حالت یہ ہے کہ بوڑھا بستر مرگ پہ لیٹا ہوتا ہے لیکن پھر بھی مال کی طرف اس کی توجہ لگی ہوتی ہے، مال نے اس کو غافل کر دیا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہاں ہاں، اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے، پھر یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مال کی غفلت قبر میں ڈال دیتی ہے اور بندے کو ہوش نہیں آتی، قبر میں جا کے موت آتی تو بندے کو ہوش آتی ہے۔ فرمایا تم جلد جان جاؤ گے، اور اگر تمہیں پہلے سے پتا ہوتا نا کہ مر کے یہ ہونا ہے تو پھر مال سے اتنی محبت نہ کرتے۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام، صحابہ کرام یہ مال سے کیوں نہیں محبت کرتے تھے؟ اس لیے کہ قبر ذہن میں ہوتی تھی، موت ذہن میں ہوتی تھی، موت کی یاد ہوتی تھی، تو اس لیے غافل نہیں ہوتے تھے۔ جب موت کو بلا دیا، قبر کو بلا دیا، آخرت کو بلا دیا تو پھر مال ہی مال ہے، پھر دنیا ہی دنیا ہے، پھر آدمی اسی کی طلب میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ آیت مبارکہ بڑی ہی توجہ طلب ہے، ہر نعمت کے بارے میں۔ سر کے بال نعمت ہیں، آپ کے ذرا ایک مرتبہ سر کے بال اڑ جائیں تو اب زندگی بھر جو ہے نا آپ لوگوں کی منتیں کرو گے، یار کوئی طریقہ بتا دو سر کے بال آ جائے، وگ لگا لوں، سرجری کروا لوں، کیا کروں میں، بتاؤ کوئی طریقہ بتاؤں۔ ایک مرتبہ کھال خراب ہو جائے تو ساری زندگی دوائیاں ملتے رہیں گے، ایک مرتبہ دل کی شریانیں بند ہو جائیں تو بھاگا پھرے گا آدمی، तो अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, सेहत बहुत बड़ी नेमत, सेहत बहुत बड़ी नेमत, दौलत बहुत बड़ी नेमत। ये जो खाते पीते हैं, खाना ना मिले तो बंदा मर, खाने में दाल भी मिल जाए तो खुदा की नेमत है। जिस दिन दाल भी ना मिले उस दिन पता चलता है कि खाने की नेमत क्या होती। फिर बंदा कहता है यार दाल ही दे दो। पानी जैसे कुछ भी नहीं समझते, इतनी बड़ी नेमत है, दो दिन ना मिले तो पता चल जाता है कि पानी कितनी बड़ी नेमत है, हवा कितनी बड़ी नेमत, ऑक्सीजन तो कभी सोचते भी नहीं हम कितनी बड़ी नेमत। एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा, ए बंदे मैंने तुझे ये नेमत दी, ये नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, पांव दिए, हाथ दिए, तुम्हें जो है वो सोचने समझने की सलाहियत दी, सेहत दी, आफियत दी, हजारों बीमारियों से हिफाजत दी, माल दिया, औलाद दी, बीवी दी, बच्चे दिए, इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, तूने कितना शुक्र अदा किया, कितना शुक्र अदा किया। तो अब गौर कर ले हमने कितना शुक्र अदा किया। हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, क्या पांच नमाजें पढ़ने की तौफीक है? कितना कुरान पढ़ते हैं, क्या कुरान पाक खोलने की तौफीक है? कितना खुदा का जिक्र करते हैं, क्या कुछ जिक्रुल्लाह की आदत है? कितना हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, कितना हम जो है वो अल्लाह की इबादत करते हैं, बंदगी और नेकी के काम करते हैं, कितना दूसरों का भला करते हैं, कितना खुदा के अहकाम पे अमल करते हैं। हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा, ये नेमत दी थी कहां इस्तेमाल की? आंखें दी थी तो किस काम में इस्तेमाल की? जबान दी थी किस काम में इस्तेमाल की? कान दिए थे क्या सुनते रहे? जबान दी थी क्या बोलते रहे? आंखें दी थी क्या देखते रहे? पांव दिए थे किधर चलते रहे? माल दिया था कहां खर्च किया? एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए कि हम वाकई खुदा के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। इसके बाद सूरह असर है। सूरह असर जमहूर मुफस्सरीन के नजदीक मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें एक रुकू और तीन आयतें हैं। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। जमाने की कसम, बेशक आदमी जरूर खसारे में है मगर जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। छोटी सी सूरत है लेकिन मानी का समंदर है। जमाने की कसम, असर का मतलब जमाना भी है, असर का मतलब वक्ते असर भी है, असर का मतलब नमाज असर भी है, असर का मतलब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जमाना भी है। चारों में से सारे ही माने मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। फरमाए जमाने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है, ख्वाहिशात की तरफ ज्यादा जाता है, गुनाह की तरफ लपकता है, मन की जो है मुरादों की तरफ ज्यादा जाता है, लज्जात के अंदर ज्यादा इसको मजा आता है, इंसान खसारे में। हां, इस खसारे और नुकसान से बचने वाला वो है जो सच्चा मोमिन है और अच्छा अमल करने वाला है, जिसको ईमान की दौलत मिल गई और जिसको अच्छे अमाल की तौफीक मिल गई। फरमाया कि ये बंदा है जो खसारे में नहीं, अगरचे दुनियावी एतबार से पैसे ना हो। हम तो क्या कहते हैं, जिस बंदे के पास दो चार अरब रुपए हैं, हम कहते हैं यार इससे बड़ा दुनिया के अंदर कामयाब कौन होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये अरब दो अरब की बात नहीं की कि इंसान खसारे में है सिवाय उस आदमी के जिसके पास एक करोड़ रुपए हो, दस करोड़ रुपए हो, नहीं, ये नहीं। फरमाया इंसान खसारे में है मगर वो इंसान नहीं जो ईमान वाला है, अच्छे अमल करने वाला है, जिसके अमल अच्छे हैं, जिसका ईमान सच्चा है, सुच्चा है, कामयाब वो है, वो है खसारे से पाक, वो है खसारे से महफूज, नुकसान से महफूज। अच्छे अमल, और इसके अलावा दो बातें और, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। हक की एक दूसरे को ताकीद करते हैं, हक पे रहना, सच्चे दीन पे, सच्चे ईमान पे, सच्चे अकीदे पे रहना, दो पैसों की खातिर दीन ना बदल लेना कि चले जी फलां मुल्क की शहरियत मिल जाएगी दीन बदल दो, नहीं, हक पे डट के रहना, मर जाएंगे ईमान नहीं छोड़ेंगे। और सब्र की वसीयत, सब्र डट जाना ईमान पर, सब्र डट जाना नेकियों पर, सब्र डट जाना गुनाहों से बचने पर, सब्र مشکلات کو برداشت کرنا، خدا کی رضا پہ راضی رہنا، بے صبری نہ کرنا، بے قراری نہ دکھانا، جو یہ اوصاف رکھتا ہے فرمائے یہ انسان خسارے میں نہیں. ہم خسارے میں ہیں یا نہیں ذرا غور کر لیجئے. ایمان ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے، اس نے ہم جیسوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں ایمان دیا. لیکن اچھے اعمال کدھر ہیں؟ نمازیں، تلاوت، ذکر اللہ، درود، غریبوں کی مدد، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یہ کہاں پر ہے؟ صبر، شکر، توکل، قناعت کہاں پر ہے؟ یہ نیکی کی دعوت دینا، جو حق بات کی وصیت ہے، نیکی کی دعوت دینا، دوسروں کو بھی نماز کا بولنا، اس کو بھی قرآن پڑھنے کا بولنا، ان کو بھی ماں باپ کی خدمت کا کہنا، گناہوں سے بچنے کا کہنا، یہ کہاں پر ہے؟ تو ہم خسارے میں ہیں یا ہم کامیاب ہیں؟ اپنے عمل کا ایک مرتبہ جائزہ لے کر چیک کر لیجئے، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم خسارے میں ہیں یا فائدے میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں کامیاب مسلمانوں میں داخل فرمائے اور ہمیں خسارے سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد سورۃ الحمازہ ہے. سورہ حمازہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع اور 9 آیتیں ہیں. حمازہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، منہ کے سامنے عیب بیان کر دینا، یہ حمازہ ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل حمازۃ اللمزۃ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے پیٹھ پیچھے برائی کرے. پیٹھ پیچھے بھی برائی کرتا ہے اور منہ پر بھی عیب نکالتا ہے، فرمایا اس کے لیے بربادی. یہ آیات ویسے تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی، جو نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کے سامنے بھی اعتراض کرتے تھے اور پس پشت بھی اعتراض کرتے تھے، یہ ان کے بارے میں. لیکن کسی کے منہ پہ تانا دے کے اس کا دل توڑنا، اس کو دکھ پہنچانا، یہ مسلمان بھی کرے تو حرام ہے، اور غیبت کرنا یہ بھی حرام ہے. جو جواز کی صورت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پسے پشت کسی کی برائی بیان کرنا یہ بھی حرام. اور غیبت ہمارے یہاں کتنی عام ہے، اللہ مان والنفیس، بچنے والے لاکھوں میں بھی دو چار مل جائیں تو بڑی فضیلت ہی نظر آتی ہے، اس قدر غیبت عام ہے. فرمائے الذی جمع مالا وعددہ، یہ جو عیب نکالنے والا، پسے پشت برائی کرنے والا، فرمایا وہ جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا، مال جوڑا گن گن کے رکھا، کتنا ہو گیا؟ لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے. اب کتنا ہو گیا؟ کروڑ روپیہ، اچھا اچھا. گھروں کے اندر جمع کیا ہوا، سونے کی بوریاں نکلتی ہیں، پیسوں سے بھرے ہوئے ٹرنک نکلتے ہیں، کرنسی نوٹوں کے بڑے بڑے بیگز اور بریف کیسز نکلتے ہیں، جمع کیا اور گن گن کے رکھا، اب کتنا ہو گیا، کہاں لے کے جانا؟ قبر کے اندر ساتھ ہی دفن کر دیجئے گا کہ بھئی یہ مر گیا، سونا بہت زیادہ پیچھے چھوڑ گیا، سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ذرا سرہانے رکھ دیجئے، اس کو سونے کا کفن پہنا دو، اس کے پاؤں کے اندر سونے کا کنگن پہنا دو، جو اس نے دنیا کے اندر جمع کر کے کرپشن کے ذریعے، حرام خوری کے ذریعے جمع کیے ہوئے تھے نا، یہ اس کو پہناؤ. اس کو حلال ہے تو اس کے حقوق ادا کیے تو اعتراض نہیں، حلال کسی نے کھربوں روپیہ بھی کمایا اس پہ کوئی کلام نہیں، لیکن حرام کسی نے ایک روپیہ بھی کمایا اس پہ کلام ہے. تو یہ دولت لوٹ کر، کھا کر، غریبوں کا خون چوس کر، زمینوں پلاٹوں پہ قبضے کر کے، بھتے اور جو ہے ماہانہ منتھلی وصول کر کے، یہ جو سونے کے جو ہے وہ کنگنوں کے ڈھیر لگائے ہوئے، اس کی قبر کے اندر ڈال دو، اس کو خدا انہی کے ذریعے داغے گا کہ مال جمع کیا تھا، گن گن کے رکھتا تھا، حرام کھاتا تھا، غریبوں کا خون چوس لیا، ملک تباہ ہو گیا، علاقہ تباہ ہو گیا، غریب بھوکے مر گئے، نہ علاج، نہ تعلیم، نہ صحت، نہ بیچاروں کو سہولت، اور ان کے گھر کے اندر سونے کے بیگ ہیں، سونے کے جناب وہ ذخیرے ہیں، کرنسی نوٹوں کے ان کے گھر میں ڈھیر لگے ہوئے. مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. قرآن فرماتا ہے بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. فرمائے یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پہ چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. یہ ہے مال جمع کرنے کا مزہ کہ چورا چورا کر دینے والی آگ کے اندر بندے کو پھینکا جائے گا. خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، دلوں پہ چڑھ جاتی ہے، بند کر دی جائے گی ان کے اوپر لمبے لمبے ستونوں میں. سب سے اس کا اصل شکار تو کفار ہیں، لیکن جو مسلمان بھی حرام کا عادی اور کرپشن اور چوری اور غصب کا عادی ہے، اس کا حال بھی اچھا نہیں. اخبا سورہ فیل ہے، سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں. عربی زبان میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ ابرہا اور اس کے ہاتھیوں کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ فیل ہے. فرمائے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اے حبیب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اللہ نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا؟ اصحاب فیل، ابرہا نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے یمن کے اندر خانہ کعبہ کی طرح ایک گھر بنایا، کہ جیسے لوگ مکے جاتے ہیں خانہ کعبہ جاتے تو میرے پاس بھی آنا شروع ہو جائیں، یمن میں بھی آئیں. عرب کے اندر ایک بندے کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا جہالت ہے، خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، یہ خود ہی کالے پتھر لگا کے بیٹھ گیا کہ جناب میں بھی بنا لیا میں نے بھی. وہ گیا، اس نے جا کے اس کے اس جالی جو اس نے گھر بنایا تھا اس میں پخانا کر دیا. ابرہا کو پتا چلا، غصے کے مارے پاگل ہو گئے، کہنے لگا کس نے کیا؟ پتا چلا اہل عرب نے کیا. کہنے لگا میں ان کی ایسی تیسی کر دوں گا، ان کا کعبہ گرا دوں گا، ان کے بندے مار دوں گا. لشکر لے کے آیا، ہاتھیوں کا لشکر. مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پہ وادی محصر، عرفہ اس سے منا مزدلفہ کے سائیڈ پہ ہے یہ، وہاں پر پہنچا. وہاں پر آ کے اس نے اہل مکہ کو پیغام دیا. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی خدا کا گھر ہے، خدا ہی حفاظت کرے گا، یہ بادشاہ سے تو ہم لڑنے سے رہے، خدا کا گھر ہے، خود ہی دیکھے گا. ابرہا نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا، خدا نے پرندوں کو بھیج دیا، ایک ایک پرندے کے پاس تین تین کینکریاں، دو دو پنجوں میں، ایک چونچ کے اندر. وہ کینکریاں پھینکتے، جس بندے اور ہاتھی پر کینکری آتی اس کا سر چیرتی، بدن پھاڑتی، ہاتھی کو پھاڑتے ہوئے زمین پہ پہنچ جاتی، سب مر گئے. ابرہا بدترین موت مرا، بدترین موت مرا. اللہ تعالی نے یہاں اس کا بیان فرمایا، اے حبیب کیا تم نے دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا مکر و فریب سارے کا سارا تباہی میں نے ڈال دیا اور ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، ٹکڑیاں، فوج در فوج، جو ان کے اوپر کینکر کے پتھر مارتے اور انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، جانور چارہ وارا کھا کے جو باقی بچتا ہے نا، تو اس کا حال دیکھا ہے آپ نے کبھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا حال ایسا ہوتا ہے دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر کا یہ حشر کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اہل مکہ پہ کرم تھا، اور خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے. اب اس کے بعد سورہ قریش، سورہ قریش صحیح قول کے مطابق، زیادہ صحیح قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ایک رکوع اور چار آیتیں ہیں. خانہ کعبہ کی جو حفاظت تھی بیسیکلی وہ بھی اہل مکہ پہ خدا کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور سورہ قریش کے اندر بھی جو بیان کیا گیا وہ بھی اہل مکہ پہ خدا کا کرم، اور اہل مکہ کے اندر قریش سب سے بڑا قبیلہ تھا اور سب سے جو ہے وہ سردار قبیلہ تھا، ان پہ خدا کا کرم تھا، تو انہیں دعوت دی کہ دیکھو تم پہ خدا کے کتنے احسانات ہیں، خدا کی بندگی کرو. چنانچہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا. فرمایا قریش کے اوپر اللہ تعالی نے بڑے کرم فرمائے، ان کے دل میں اللہ تعالی نے رغبت ڈالی. کس چیز کی؟ گرمیوں سردیوں کے سفر کی. گرمیوں میں وہ ایک علاقے کی طرف تجارت کے لیے سفر کرتے، سردیوں میں وہ دوسرے علاقے کی طرف تجارت کے لیے سفر کرتے. سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے، گرمی کے موسم میں شام کی طرف جاتے، کمائی کرتے، تجارت کرتے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ اتنا کرم ہے کہ ان کو یہ سفر کے مواقع دیے، سفر کی رغبت ان کے دل میں ڈالی، ان کو پیسہ ملتا ہے، کاروبار ملتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے اس کے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ کے رب کی اللہ کی عبادت کریں جس خدا نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا. بھوک میں کھانا دیا کہ مکے میں ہے، بنجر زمین ہے، لیکن پھر بھی رزق آتا ہے، اور خوف سے امن یوں دیا کہ ادھر ادھر کے جو لوگ ڈاکو تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے، جب ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ مکے والے ہیں تو لوٹتے نہیں تھے، کہ یار یہ تو خدا کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں نا، تو ان کو لوٹتے نہیں تھے. تو فرمایا کہ جب ان پہ خدا کا اتنا کرم ہے تو ان کو چاہیے کہ اس رب کعبہ کی عبادت بھی کریں. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو بھوک سے امن، بھوک میں کھانا دینا اور خوف سے امن دینا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. جس علاقے اور جس ملک کے اندر لوگوں کو کھانا پورا ملے اور امن پورا ملے، وہ ملک ترقی کرتا ہے. ایک ملک پیسہ بہت ہو لیکن اگر وہاں امن و امان نہ ہو تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. کئی ممالک ایسے ہیں سونے کے ذخائر ہیں لیکن امن و امان نہیں ہے، تو وہ ملک چین میں نہیں. اسی طرح جن ملکوں میں قحط پڑ جاتا ہے، صومالیہ ہے، سوڈان ہے، وہاں کا جو حال ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ رزق دے اور امن دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جس نے کسی ملک کو بہتر کرنا ہو، وہ ان کے روزگار کا، رزق کا اور امن و امان کا انتظام کر دے، ملک خوشحال ہو جاتے ہیں، ملک خوشحال ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سورہ ماعون ہے. سورہ ماعون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں ہے کہ آدھی سورت عاص بن وائل کے بارے میں مکہ میں نازل ہوئی، اور آدھی سورت رئیس المنافقین کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ ایک قول ہے، اس میں ایک رکو اور سات آیتیں ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. تین وصف، قیامت کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کے طور پہ بیان کیا. کس کے بارے میں؟ بہت ساری روایتیں ہیں، عاص بن وائل کے بارے میں، ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، متعدد اقوال ہیں. لیکن جو بھی یہ کرنے والا ہے وہ مذموم ہے. جو قیامت کو جھٹلائے، بے خوفی پیدا ہوگی. یتیم کو دھکے دیتا ہے، معاذ اللہ، یتیم کو دھکے دیتا ہے. حالانکہ یتیم کا حق کتنا بیان کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی کفالت کرے گا کہ بیچارہ خرچہ نہیں ہے، کون اس کا گزارا کرے گا، جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا. سرکار علیہ السلام نے انگلیاں ملا کے فرمایا فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں یوں ہوں گے، بتائیے. اور جو یتیم پہ ظلم کرے، اس کا مال کھا جائے، فرمایا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور مسکین کو کھانا دینا، مسکین کو کھانا دینا، کھانا کھلانا بڑی فضیلت کا کام ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو کہ اللہ تعالی قیامت میں تمہیں قریب کر دے. جو مسکین کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قریب کرنے والے کو اپنے قریب کر لیتا ہے. خدا کا قرب ملتا ہے غریبوں کی مدد کرنے میں، خدا کا قرب ملتا ہے مسکینوں کی مدد کرنے میں، کھانا کھلانے کے لیے. آگے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کو بھلائے بیٹھے ہیں. جیسے منافق لوگ تھے، لوگ سامنے آتے تو پڑھ لیتے تھے، لوگ نہیں ہوتے تو نہیں پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، بس دکھاوا کرتے تھے، ریاکاری کرتے تھے، عبادت کے ذریعے دنیاوی عزت کی طلب کرنا اور یہ کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، یہ ریاکاری. اور نماز سے غفلت کی بہت ساری صورتیں، جیسے مسلمانوں کے اندر بھی عام ہیں کہ کچھ تو وہ ہیں جو نمازوں کو بالکل ہی بھولے ہوئے، پڑھتے ہی نہیں، کچھ وہ ہیں دو چار مرتبہ پڑھ بھی نہیں، چھوڑ بھی دی، رمضان میں پڑھ لی بقیہ سال چھوڑ دی، جمعہ پڑھ لیا باقی نمازیں چھوڑ دی. یہ سب وہ ہیں جو نماز سے غافل ہیں. نماز فرض ہے، بہت عظیم فرض ہے، ایسا عظیم فرض ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جس دروازے سے اس بندے نے جہنم میں جانا ہے. اتنی اہم چیز ہے. نماز سے غفلت نہ کرے، نماز سے سستی نہ کرے، اور ریاکاری بھی نہ آنے دے. جو عمل کرے خدا کے لیے کرے، نہ نماز کسی اور کے لیے، نہ خرچ کرنا کسی اور کے لیے، نہ سخاوت کسی اور کے لیے، اللہ کے لیے سخاوت. اللہ عز و جل کے لیے نماز، اللہ عز و جل کے لیے سخاوت، بس یہی مطمئن نظر ہونی چاہیے. آخری بات جو بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ یہ لوگ برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. جن کو پڑوسی مانگ لے آ جائے نا کہ تھوڑی چیز دے، نہیں نہیں ہمارے گھر میں نہیں ہے، یہ ہم نہیں دیتے. جب آدمی کسی معاشرے میں رہتا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ کچھ لین دین ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ انتہائی کنجوس ہوتے ہیں کہ معمولی سی بھی کوئی چیز مانگنے آئے گا، کوئی پانی مانگ رہے، جی ہمارے گھر میں پانی ختم ہو گیا، تھوڑا سا پانی دے، نہیں دیں گے، تھوڑا سا نمک دے دے، نہیں دیں گے، ماچس ختم ہو گیا، دو تیلیاں دے دے، نہیں دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. یہ منع کرنا بڑا سخت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر حاجت سے زیادہ کچھ رکھے، تاکہ کسی پڑوسی کو ضرورت پڑے تو اس کو دے دے. تو یہ بڑی اچھی عادت ہے، ہو سکے تو اس پہ عمل کیا جائے، بلکہ اس پر ضرور عمل کیا جائے. اس وقت سورۃ الکوثر ہے. سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. نبی پاک علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائے. شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک شہزادے کا جب انتقال ہوا تو کافروں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی. معاذ اللہ، اب تر کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تو تمہیں کوثر عطا فرمایا. کوثر کیا؟ بے شمار خوبی، بے شمار فضائل، بے شمار برکتیں، حوض کوثر، امت کی کثرت، آل اولاد، اہل بیت، حسن حسین، سب نسل. اے محبوب، ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، قیامت میں حوض کوثر، مقام محمود، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کو کمی نہیں ہے کسی چیز کی، آپ کو کمی نہیں ہے کسی چیز کی. ہاں یہ جو آپ کے دشمن ہے، انا شانیہ کا حول ابتر، بے شک یہ جو تمہارا دشمن ہے اسی کی نسل منقطع ہے. آج دیکھ لیں دنیا میں سادات آپ کو مشرق سے مغرب تک ملیں گے، اور سادات کون ہے؟ حضور کی نسل ہے، حضور کی اولاد ہے. سادات کرام پوری دنیا میں ملیں گے، کیا ابو جہل کی اولاد ملے گی آپ کو؟ ابو لہب کی اولاد ملے گی آپ کو؟ کیا آپ کو اس طرح کے یہ آسمن وائل کافر، ان لوگوں کی اولاد ملے گی؟ کوئی بولے گا میں ابو جہل کی اولاد ہوں؟ نہیں. تو حضور کی جو نسل پاک ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس سادات کرام تو پوری دنیا میں ملیں گے، لیکن حضور کے دشمن کی نسل آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ کرم. اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ایک رکوع اور چھ آیتیں ہیں. اس سورہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک کے چوتھائی حصے کے برابر تلاوت کا اس کو پڑھنے کا ثواب ہے. یعنی جو ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھے، گویا اس نے قرآن پاک کا ایک چوتھائی حصہ پڑھ لیا. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے حبیب تم فرماؤ، اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، کفار نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم صلح کر لیتے آپس میں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں، شرک کروں. پھر انہوں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیجئے، ہمارے بتوں کی تعظیم کے طور پہ ہاتھ لگا دیں گے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اس پر نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کو کھل کے فرما دیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ میں نے کبھی تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت کی ہے اور نہ کروں گا. تم نے خدا کی عبادت کرنی نہیں کرنی وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دین کے اوپر کمپرومائز کیا جائے، دین میں مداہنت نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بولے کہ چلے ٹھیک ہے تھوڑے سے فائدے کے لیے تھوڑا سا دین کے اندر نا کچھ رد و بدل کر ہی لیتے. نہیں، دین جیسا خدا نے نازل کیا ہے ایز اٹ از 100% اس کو ویسے ہی ماننا ہوگا اور ویسے ہی اس کے اوپر چلنا ہوگا. اس کے بعد سورۃ النصر ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں. نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ بالکل آخری سورتوں میں سے ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی اس میں بالکل آخری آخری جو آیات ہیں یہ ان میں سے ہے. فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، مدد اور فتح، فتح سے مراد فتح مکہ اور دیگر فتوحات، तो जब दीन के दरवाजे ऐसे लोग अपने लिए खोल लेके अब फौजों की फौजें मुसलमान हो रही हैं, तो ए हबीब अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बयान करो। ये खुदा का करम है कि उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम को इतनी अजीम कामयाबी दी। लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है, नस्लें गुजर जाती हैं, कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल के अरसे में पूरे अरब को मुसलमान कर दिया। ये खुदा का खास फजल था। तो फरमाया कि उसकी तारीफ करते हुए उसकी पाकी बयान करो और उससे बख्शिश चाहो अपनी उम्मत के गुनाहों की। जब उम्मत बढ़ जाएगी तो गुनाह भी करेंगे। तो फरमाया कि उनकी बख्शिश की अल्लाह ताला से दुआ भी करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस्तिग़फार का इसमें फरमाया गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तिग़फार करते थे। रिवायात में बुखारी की रिवायत है कि रोजाना सरकार इस्लाम 70 मरतबा इस्तिग़फार पढ़ते और एक रिवायत में 100 मरतबा इस्तिग़फार पढ़ते। इस्तिग़फार क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी और भी बहुत सारे अल्फाज हैं लेकिन ये भी अल्फाज। तो इस्तिग़फार पढ़ना जो है ये एक बड़ा अच्छा अमल है, इसको अपने मामूलात के अंदर शामिल करना चाहिए। इसके बाद सूरह लहब है, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, 1 रुकू और 5 आयतें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब शुरू इस्लाम में कोहे सफा पे चढ़ के लोगों को एलानिया दावत दी कि ए लोगों, शिर्क से बचो, अल्लाह को एक मानो, जब आपने लोगों को यह दावत दी तो अबू लहब ने आगे से शैतानियत की और उसने कहा कि ए मोहम्मद तुम तबाह हो जाओ, ये हमें कहने के लिए जमा किया। अबू लहब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, आपके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल की और जो उसकी बीवी थी वो भी परले दर्जे की खबीस औरत थी, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, अपनी गर्दन पे लाद के लेके आती थी और सरकार के कदमों में बिछाती थी ताकि आपको तकलीफ हो, पांव लहू लुहान हो जाए। अल्लाह ताला ने अबू लहब की गुस्ताखी और उसकी बीवी की जो शैतानियत थी दोनों का यहां पर रद्द फरमाया। इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग्ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات لهب و امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد। अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं और वो तबाह हो ही गया, उसका माल और उसकी कमाई उसके कुछ काम ना आई। अब वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली है, उसके गले में खजूर की छाल की रस्सी है। अबू लहब भी हलाक, उसकी बीवी भी हलाक, और अबू लहब ऐसा हलाक हुआ, अल्लाह ने फरमाया कि अबू लहब हलाक हो गया। तो कैसा हलाक हुआ कि फतेह बद्र, जो गजवा बद्र हुआ उसके चंद दिनों के बाद उसको ऐसी बीमारी लगी कि पूरा बदन उसका गल झड़ गया, मरा पड़ा था, लाश से बदबू आना शुरू होगी, उसकी औलाद उससे करीब नहीं आती थी, फिर भंगियों से और जो है वो गुलामों से उसको जो है वो डंडों के जरिए जो है उसको उठा के गड़े के अंदर दबा के उसमें मिट्टी डाली गई, ऐसा तबाह हुआ। और उसकी बीवी जो सर के ऊपर जो है लकड़ियों का गट्ठा लेके आती थी और कांटे लेके आती थी, एक मरतबा इसी तरह लेके आ रही थी, सस्ताने के लिए किसी दरख्त के नीचे बैठी, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने उसको खींचा, उसी की रस्सी उसके गले के अंदर अटक गई, फांसी के साथ मर गई, वो भी तबाह हो। अबू लहब का माल, उसकी औलाद, उसके कुछ काम ना आए, कुछ काम, गुस्ताखे रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बाद सूरह इखलास है, सूरह इखलास एक कॉल के मुताबिक मक्के में और एक के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, 1 रुकू और 4 आयतें। कुरान पाक की मशहूर तरीन सूरतों में से मशहूर तरीन सूरत, इसके तकरीबन 20 के करीब मुफस्सिरीन ने नाम बयान किए। इसका नाम सूरह इखलास भी है, सूरह तंजीम भी है, सूरह तजरीर भी है, सूरह नजात भी है, सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ भी है, और इस सूरह मुबारका के बेपनाह फसाइल हैं। 3 मरतबा पढ़ें तो 1 कुरान का सवाब, 1 मरतबा पढ़ें तो 1/3 कुरान का सवाब। एक सहाबी ने नबी पाक अलैहि सलाम को बताया कि या रसूलल्लाह, मुझे इस सूरह से बड़ा प्यार है। सरकार ने फरमाया इसका प्यार ही तुझे जन्नत में ले जाएगा, इस सूरह मुबारका से मोहब्बत तुझे جنت میں لے جائیں گے. الحمدللہ ہمیں بھی سورت سے پیار ہے. اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس سورہ مبارکہ کی محبت ہمیں بھی جنت میں لے جائے. کفار سوال کرتے تھے کہ خدا بنا کس چیز کا ہے, کس چیز کا خدا ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے, کھاتا کیا ہے, رہتا کہاں پر ہے, اس طرح کے سوال کرتے تھے. ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے, وہ کھانے پینے سے پاک ہے, بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, اور وہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز کا بنا ہوا ہو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں. یہ خدا کی شان ہے, اللہ ایک ہے, احد ہے, واحد ہے, اس کا نہ کوئی مثل ہے, نہ نظیر ہے, نہ شبیہ, بے نیاز ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, ساری کائنات اس کے در کی بھکاری, اور اسے کسی کی حاجت نہیں. وہ پیدا ہونے سے پاک اور وہ کسی کو جنم دینے سے پاک, اور خلاصہ کلام یہ کہ اس کے برابر ہے ہی کوئی نہیں. ولم یکن له کفوا احد, کوئی اس کے برابر نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. یہ سورہ مبارکہ کی تشریح اور تفصیل میں جائیں تو الہیات کی ایک پوری دنیا اس کے اندر موجود ہے. عقائد متعلقہ الہیات جو ہے وہ اس کے اندر بڑی تفصیل سے, صوفیہ کرام نے اپنے انداز میں کی ہے, محدثین نے اپنے انداز میں کی, مفسرین نے اپنے انداز میں کی, متکلمین نے اپنے انداز میں کی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی پوری تفسیر بندہ کر ہی نہیں سکتا. خدا کی شان ہی ایسی ہیں کہ اس کی پوری شان بیان ہو ہی نہیں سکتی. پوری کیا, اس کا کھربواں حصہ بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ بیان کر سکے. اس کے بعد سورۃ الفلق ایک قول یہ کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اور زیادہ صحیح یہی ہے. اس میں ایک رکوع اور پانچ آیتیں. فلق کے کئی معنی ہیں, یہاں پر اس سے مراد ہے صبح. یہ سورہ مبارکہ جنات سے پناہ کے لیے, جادو سے بچنے کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے بڑی مفید ہے, یہ بھی اور اس سے اگلی سورہ ناس بھی. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کیا. اس جادو کا اثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور دل پر نہ ہوا, جسم پر ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اس یہودی نے جادو کیا ہے, اور جادو ایک پتلے پر کیا تھا. پتلا, اس میں 11 سوئیاں تھیں اور اس میں کچھ اور چیزیں ملا کے اس نے جادو کیا, اور وہ ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نادر فرمائی اور ان صورتوں کے نزول سے اس جادو کے اثر کو دور کیا. نبی پاک علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو آپ نے پڑھا. اس میں دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں, 6 سورہ ناس میں ہیں اور 5 سورہ فلق کے اندر ہیں. 11 آیتیں پڑھی, وہ جو پتلے کے اندر 11 سوئیاں تھیں اور جو گرے اس نے لگائی ہوئی تھی وہ ساری کھلتی گئیں اور جادو ختم ہو گیا. تو یہ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے حبیب تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے, اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے, اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. صبح کے رب کی پناہ تمام مخلوق کے شر سے, اندھیری رات کے شر سے, کیونکہ رات میں گناہ بہت ہوتے ہیں, رات جو ہے وہ ڈھانپ دیتی ہے تو گناہوں کی کثرت ہوتی ہے. ابھی بھی بدکاریاں جب وہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں, دن میں بہت کم ہوتی. عورتوں کا شر جنہوں نے جو گروں کے اوپر پھونکے مار مار کے نبی پاک علیہ السلام پہ دم کر رہی تھی, آپ پہ جو ہے وہ جادو کر رہی تھی, ان کے بارے میں. और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। हसद क्या है? किसी की नेमत से जलना और तमन्ना करना कि ये नेमत खत्म हो जाए। एक आदमी के पास बड़ा पैसा है तो तमन्ना ये करना है कि इसका पैसा खत्म हो जाए, या और नहीं सेहत है, तमन्ना करने से सेहत खत्म हो जाए, आवाज अच्छी है, तमन्ना करना है इसकी आवाज खराब हो जाए, औलाद है उसके पास बड़ा खुशहाल है, तमन्ना करना इसकी औलाद माज़ल्ला मर जाए, इसका जो खुशहाली खत्म हो जाए। तो जवाले नेमत की तमन्ना करना ये हसद है। हसद हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम, और इसके शर से अल्लाह ताला ने पनाह मांगने का ऐसे फरमाया जैसे जादू के शर से पनाह मांगी जाती है। ये जो सूरह फलक है और सूरह नास, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में अगर कोई बीमार होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उस पर दम किया करते थे। कोई बीमार होता तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम करते थे। बड़ी फजीलत वाली, अजमत वाली सूरत है, लिहाजा इनको याद करना चाहिए, दम के तौर पर याद करें। आपको बीमारी रह गई, घर वालों को बीमार हो जाए, दम करें उसके ऊपर, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। इसके बाद कुरान पाक की आखिरी सूरह मुबारका सूरत नास। सूरह नास भी सही कॉल के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। एक रुकू और छह आयतें हैं। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊदु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। तुम कहो मैं तमाम लोगों के रब की पनाह लेता हूं, तमाम लोगों का बादशाह, तमाम लोगों का माबूद, उसकी पनाह लेता हूं, किससे? बार बार वसवसे डालने वाले, छुप जाने वाले के शर से। वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है जिन्नों और इंसानों में से, मैं पना लेता हूं किसकी? लोगों के रब की, तमाम लोगों के बादशाह की, तमाम लोगों के माबूद की, खुदा की। किसके शर से पना लेता हूं? जो बार बार वसवसे डाले, छुप जाए, छुप भी जाता है, वसवसे भी डालता है। ये है कौन? ये जिन भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। इंसान के दिल में जिन्नात भी वसवसे डालते हैं, शैतान वसवसे डालते हैं, और इंसान भी डालते हैं। बुरे दोस्त, बुरे उस्ताद, बुरे मुकर्रर, बुरे उलमा, बद अकीदा, ये भी इंसान के दिल में वसवसे डालते हैं। शराबी शराब की बात दिल में डालता है, बदकार आदमी बदकारी की बात दिल में डालता है, फिल्में देखने वाला उसके हवाले से बात डालता है, करप्शन वाला उसके हवाले से बात डालता है, माल की मोहब्बत वाला उसके हवाले से, यानी जिसकी सोहबत में बैठेंगे उसी तरह के ख्यालात आएंगे, उसकी बातों से वैसे ही दिल के अंदर ख्यालात पैदा होंगे, वैसे ही इंसान की तबीयत बदलना शुरू हो जाए। तो इन सब के शर से पना मांगी गई है। ये कुरान पाक की आखिरी सूरह मुबारका थी, और इस सूरह मुबारका पर हमारा फैजान कुरान का जो कुरान पाक है वो मुकम्मल हो गया, इसकी शरह मुकम्मल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का फहम अता फरमाए, कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, इसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी शिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।